وهم يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ وہ پاس زمین ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات حقیقی کے ساتھ زندہ در وقت تھی. مدینہ منورہ کا ایک ایک ذرہ قابل صد احترام ہے. یہ وہ پاک مقام ہے کہ جہاں دس سال متواتر قرآن پاک نازل ہوا. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں بارہا جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت کی حاضری کا شرف پایا. ہم کس قابل ہیں اور کیا ہماری حالت ہے؟ ہر چیز یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ زمین نظیم مدینہ پر ہم لوگ حاضر ہو سکیں. خدا کی قسم یہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کمال فضل و احسان ہے کہ ہم جیسے غلاموں کو اس بات سے زمین پر حاضری کا سر پتا فرمایا. مدینے کے سچے خدا کے سرکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ چند کلمات درج ہوا. ارشاد ہوتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ. یاد فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کہ وقت ہے پہلے محبوب خوشبو کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا غم آپ یاد فرمائیں آپ یاد فرمائیں کہ قال ربک جب آپ کے رب نے فرمایا. اللہ اکبر. یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو کسی کے علم میں پہلے سے ہو اور جو چیز کسی کے علم میں ہو ہی نہیں اس کے یاد دلانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا تو اس وقت رسول اکرم تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا اس بات کا کہ میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا انہی جائز ان کے لوگوں کا خلیفہ. ان کے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں اس وقت تک حضور کے علم کا تصور ذہن میں قائم نہیں ہوتا اور جب تک حضور کے علم کا تصور ذہن میں قائم نہ ہو اس وقت تک یاد دلانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ اذ قال ربک کیا مطلب اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا فیصلہ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے بنائے جانے سے پہلے موجود تھے اور یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ تم تو نبی ہوں وہ آدم ابل میں روح حضل دسد ہم نبی تھے اور آدم ابھی کس میں روح کے درمیان اور یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث صحیح ہے اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. کئی سندوں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کو روایت کیا تم تو نبی ہوں وہ آدم ابل میں روح حضل دسد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پتہ چلا کہ سرکار حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے اور فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ وہ یہ اس بات کا حضور سے علم بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ انا اولہم خلقاً وآخرہم بعثاً. فرمایا پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور تخلیق لانے میں سب نبیوں کے بعد ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مگر پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے نہ ہوتے تو یہ بات کیسے بنے گی؟ تو اس قال رب کا علم لائے گا کیسے بات بنے گی؟ تو معلومات حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ابھی وہ جس مروح کے درمیان تھے, جس مروح ان کا آپس میں ملا بھی نہیں تھا, ابھی ان کی تخلیق ہوئی نہیں تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم یہ عالم وجود میں جلوہ گر تھے, عالم وجود میں رونق افروز تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط موجود ہی نہیں تھے بلکہ صفات علم سے اور صفات سماع اور بصر سے اور صفات حسنہ کے ساتھ میرے آقا متصف تھے, تو صفات محمودہ کے ساتھ میرے آقا موصوف تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام پاک احمد و محمد رکھا. اعمال صفات کا جو مفہوم ہے وہ لفظ احمد و محمد سے مفہوم ہوتا ہے. میں اس وقت لفظ احمد و محمد پر گفتگو نہیں کر سکتا. ہاں اس وقت جو سلسلہ کرام جاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا, لیکن تشریف لانے میں میرے آقا تمام لوگوں کے بعد تشریف لائے, اور جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو درمیان کا سب کچھ اسی کے دم میں ہوتا ہے. فائدہ ہے جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو درمیان کا سب کچھ اسی کے دم میں ہوتا ہے. تو میرے آقا نبیوں کے اول بھی ہیں اور میرے آقا نبیوں کے آخر بھی ہیں. معلومات کہ 1,00,000 یا 2,24,000 پیغمبر اور انبیاء اور رسل سب میرے آقا کے دم میں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یقیناً اول ہیں اور حضور یقیناً آخر ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اول اس لیے ہیں کہ آخر ہیں اور آخر اس لیے ہیں کہ اول ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جو چیز آخر ہوتی ہے وہ اول ہوا کرتی ہے, اور جو آخر جو اول ہوتی ہے وہی آخر ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں آپ نے ایک درخت کو ایک درخت لگانا چاہا تو آپ سب سے پہلے کیا چیز آپ لگائیں گے؟ گٹھی لگائیں گے. جی گٹھی لگائیں گے. مثلا آپ نے کھجور کا پیڑ لگایا تو کھجور کے پیڑ کے لگانے میں سب سے پہلے کیا چیز ہوگی؟ گٹھی. گٹھی گٹھی کو آپ نے لگا دیا, اب اس کے بعد اس سے نہایت ہی نرم و نازک پودا نمودار ہوا اور وہ بہا اور پھر بڑھتے بڑھتے نہایت ہی تناور درخت ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے جناب پھیلایا اور وہ پکا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا گودا آپ نے کھا لیا, اب آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ وہ اول سی ہو جاتا. حضور نبی اکرم تاجدار مدنی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں, اور اول اس لیے ہیں کہ حضور اصل ہیں اور اصل اول ہوتی ہے. حضور اصل ہیں اور اصل اول ہوتی ہے. اصل نہ ہو تو فرا کا وجود کہاں سے ہو, گر نہ ہو تو کافی کہاں سے نہیں. اور ضرور صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں, فقط یہ نہیں کہ انبیاء کی اصل ہے, نہیں بلکہ 18,000 کائنات کی اصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے کہنے دیجیے کہ 18,000 کائنات کا وجود حضور کے دامن محمدیت میں اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے ایک گٹھلی کے اندر سارا درخت چھپا ہوا. اور جو بھی درخت کا حصہ نکلتا ہے وہ گٹھلی ہی سے نکلتا ہے, اور جو چیز اندر نہ ہو باہر آ نہیں سکتی. جو چیز اندر نہ ہو باہر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی کھجور کے پیڑ میں آپ سیب کا درخت پودا دیکھیں گے؟ نہ سیب کا پھل دیکھیں گے آپ, بس درخت تو ہو کھجور کا, اور آپ تلاش کریں اس میں سیب کا پھل تو نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ سیب کے پھل کی حقیقت کو گٹھلی کے اندر موجود نہیں تھی, باہر کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر جو چیز ہے وہی باہر آ گیا بھائی. کبھی آم کے پودے سے آپ انگور کا پھل حاصل کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آم کی گٹھلی میں انگور کی حقیقت موجود ہی نہیں تھی. کبھی آپ کوے کے انڈے سے کبوتر کا بچہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر ہے نہیں, جو چیز اندر نہیں باہر کہاں سے آئے گی؟ تو یقین کیجئے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کا وجود حقیقت محمدی کے دامن میں نہیں تھا وہ قیامت تک قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا. ساری کائنات کے لیے اصل رسول اور منبر وجود میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ موجود و ابو الارواح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ہوئے تو حضور ہم اول اس لیے ہیں, اول اسی لیے ہیں کہ سرکار اصل ہے آخر ہمیشہ اول ہوتی ہے اور پھر اسی اصل کا ظہور آخر میں بھی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. گٹھی سے جس لگایا آخر میں سب چیز ختم ہو جائے گی. آپ نے آم گٹھی سے لگایا وہ گٹھی سے آم شروع ہوا, لیکن سارا پودا لگنے کے بعد اور تمام پھول پھل آنے کے بعد وہ جب وہ پھل پھل پک گیا تو چھلکا آپ نے پھینک دیا پورا کھا لیا, آخر میں وہی گٹھی آپ کے ہاتھ میں رہ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام حقائق کائنات سب میرے آقا کے دامن میں ہیں, کیونکہ جب وہ راخر ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دامن میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ اصل کائنات ہے, وہ بنیاد ہے 18,000 عالم کی, اور 18,000 عالموں کی حقیقت میرے آقا کے دامن میں اسی طرح مشہور ہیں جیسا کہ گٹھلی کے اندر تمام درخت مشہور ہوتا ہے. اب میں آپ شاید مجھ سے کئی سوالات آپ کریں یا آپ کے ذہن میں وہ سوالات ابھرتے رہیں اور پھر میرے جانے کے بعد کئی پریشانیاں آپ کے سامنے پیش آ جائیں تو پھر میری بھی بڑی مشکل ہوگی, لہٰذا میں اس کو پہلے ہی صاف کی دیتا ہوں. دوسری پڑھیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ 18,000 کائنات کی حقیقت حضور میں ہے تو 18,000 کائنات میں تو سب کچھ آ گیا, مومن بھی آ گیا, کافر بھی آ گیا, مسلم بھی آ گیا, منافق بھی آ گیا, پاک بھی آ گیا, ناپاک بھی آ گیا, حرام بھی آ گیا, حلال بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. جی بھائی, انسان بھی, جن بھی, جانور بھی, جانوروں میں کئی قسم کے جانور ہیں اور اس کے اندر کئی غلاظتیں بھی ہیں اور کئی نفرت اور حقارت کی چیزیں ہیں, سب کچھ ہی دامن میں آ گیا. تو کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے اندر لیے بیٹھے تھے؟ یہ کیا بات ہوگی؟ سب اگر کیا کون ہوگی کہ بری چیزوں کے ضرور کے اندر کیا بات. تو اس کا میں ذرا سب میں وضاحت کر دوں. دیکھیے, جو حقیقت لطیف ہو تو لطافت کے جذبے میں اس میں نظافت نہیں ہوا کرتی, اور نظافت آتی جب ہے جب لطافت کے جذبے سے وہ گر جاتی ہے. وہ چیز مثال دیتا ہوں, آپ نے مرغی کا انڈا کھایا اور ہزاروں دفعہ کھایا ہوگا, مرغی کا انڈا ہزاروں دفعہ کھایا ہوگا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہی مرغی کا انڈا اگر آپ کسی کو مرغی کے نیچے رکھ کر بچہ حاصل کرنا چاہیں تو اس سے بچہ حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھائی اسی انڈے سے بچہ نکلے گا نا. بھائی جو انڈا ہم کھاتے ہیں اسی انڈے سے تو آگے مرغی کی نسل چلتی ہے. تو اب وہ جو اس انڈے سے جب بچہ پیدا ہوگا تو اس مان سے کہنا کہ اس بچے کے پر بھی ہیں, اس کی ہڈیاں بھی ہیں, اس کے بازو بھی ہیں, اس کی چوٹ بھی ہے, اس کے پنجے بھی ہیں, اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کا خون بھی ہے, وہ تمام چیزیں. اب یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ انڈے کے اندر تھیں یا نہیں تھیں؟ بھائی جتنی خدائی ویلی ہے یہ سب پرور بنتے نہیں مرغی کے. اور اسی طرح وہ جو دردی ہے اس سے اس کے تمام ہڈیاں اور گوشت اور تمام آنکھیں سب کچھ اسی سے بنتا ہے. اب جس وقت آپ انڈا کھانے بیٹھے تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرغی کا بچہ اسی کے اندر ہے, وہ گوشت بھی اس سے پیدا ہوتا ہے, وہ انڈا بھی, وہ پر بھی یہاں سے نکلتے ہیں, چوٹ بھی یہاں سے نکلتی ہے, اور پنجے بھی یہاں سے نکلتے ہیں, اور اس کے اندر آتی بھی یہاں سے نکلتی ہیں, خون بھی وہیں سے ہوتا ہے. سب کو جانتے ہیں, لیکن پھر آپ انڈا کھا رہے ہیں, یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم خون کھا رہے ہیں, کبھی نہیں سوچتے کہ ہم مرغی کے پر کھا رہے ہیں یا پنجے کھا رہے ہیں, کبھی نہیں سوچتے. حالانکہ یہ سب حقیقت اس کے اندر موجود ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پچھلی بات تو میں تو پہلے بات بتا چکا ہوں کہ جو چیز اندر نہیں ہوتی وہ باہر آ نہیں سکتی. جو چیز اندر نہ ہو باہر آ نہیں سکتی. تو پتا چلا کہ وہ جو آپ نے انڈا کھایا تو اس کے اندر پر بھی تھے, ہڈیاں بھی تھیں, اس کے اندر وہ جناب خون بھی تھا, اور اس نے آتے بھی سب پوچھا. تو آپ پوچھتا ہوں وہ پاک تھا ناپاک تھا, حلال تھا حرام تھا؟ پاک تھا جی, ناپاک نہیں تھا, حلال تھا حرام نہیں تھا, وہ نجس نہیں تھا بلکہ پاک تھا, وہ مکروہ نہیں تھا بلکہ طیب تھا. ٹھیک ہے, تو پتا چلا کہ وہ سب چیزیں تو اس وقت اس میں موجود تھیں, مگر بات یہ تھی کہ ابھی لطافت کے درجے سے نیچے نہیں آئی تھی, اور جب لطافت کے درجے سے کساوت کے مرتبہ میں آئی تو وہ چیزیں کسی کو نظر ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن حضرت میں جب تک رہی لطافت کے میں عالم میں رہی, اور لطافت کے عالم میں کوئی حقیقت نظر نہیں ہوا. بلکہ مجھے کہنے دیجیے, مجھے کہنے دیجیے کہ ہم اس وقت تک لطیف رہے جب تک مصطفیٰ کے دامن میں ہماری لطیف حقیقت مقبی رہی, اور نجاست تو اس لیے آئی کہ مصطفیٰ سے الگ ہو گئے, اس الگ ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ تم اوپر جاؤ کے دامن سے اگر پاک ہونا ہے, یتلو علیہم آیاتہ وہی تکی ہی, یتلو علیہم آیاتہ وہی تکی ہی. ارے ناپاک تو اس لیے ہوئے کہ ان کی لطیف, ان کے دامن سے تمہاری لطیف حقیقتیں نکل کر کثافت نجاست کی دنیا میں چلی گئی. اگر تم ان کے دامن سے لٹتے رہتے تو کوئی حقیقت تم کو ناپاک نہیں کر سکتی تھی, کوئی تم کو کشیش نہیں بنا سکتا تھا, تم پاک ہی رہتے. ارے بات تو ناپاک ہونے کی یہی ہے کہ تم کیوں دامن مصطفیٰ سے نکلے, مصطفیٰ کے دامن سے نکلنا ہی تو ناپاک ہوئے جو کہ میدان میں آنا ہے. اب اگر تم پھر پاک ہونا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا نکل جاؤ دامن مصطفیٰ سے. اور معلوم یہ ہوا کہ ساری حقیقتیں کائنات کی مصطفیٰ کے دامن محمدیت کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے آقا کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا, حضور کے دامن عزت پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں پیدا ہوتا. اور یہ نہیں کوئی خیال کر سکتا کہ بری چیزیں گندی چیزیں نہ پاک چیزیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ سب حضور کے لیے تم ثابت کرتے ہو گے تو حضور کے سامنے تو بڑی تحقیق ہو جائے گی, یہ غلط ہے. بلکہ یوں کہیے کہ وہ تمام حقیقتیں جو تھیں وہ لطیف تھی, وہ لطیف تھی لطافت کے مرتبے میں نظر نہیں ہوا کرنا جی. اور پھر ایک بات اور بتاؤں آپ کو, بس یہ تو بڑی لمبی بات ہے. دیکھیے جب کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ تو کھاد ڈال دیتے ہیں, ایمان سے کہنا کھاد نجاست ہے یا نہیں, کھاد نجاست ہے نا, پھر وہ کھاد کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ پودے اس کھاد کو اپنی غذا بناتے ہیں, اور وہ کھاد جو نجس اجزاء ہیں وہ پودے کی غذا بنتے ہیں, اور اس کے بعد پودے کے اندر جاتے ہیں. پھر جناب اگر وہ غلہ ہے تو پھر وہ کھاد غلہ بن جاتا ہے, اگر وہ سبزی کے پودے ہیں تو جناب وہ کھاد جو ہے وہ سبزی بن جاتا ہے, وہ آلو بن جاتا ہے, وہ ٹماٹر بن جاتا ہے, اور جناب وہ ساگ بن جاتا ہے. تو اب اس کے بعد جب آپ اس کو کھاتے ہیں اور آپ کے دسترخوان پر وہ آتا ہے, تو اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو بھی زیادہ کھا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ, تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے ہاں میں نجاست کر رہا ہوں. اللہ کو معلوم ہوا کہ کوئی نجس اگر کسی پاک میں فنا ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ سب تو بند بڑھ جاؤ ان سے, تم الگ ہو کر ناپاک ہو گئے, اب پھر پاک ہونا چاہتے ہو انہیں دامن سے نپٹ جاؤ, وہی پاکی ملے گی, پہلے بھی پاکی وہاں تھی آخر بھی پاکی وہاں ہے, ان سے الگ رہے تو ناپاک رہو. اور قرآن ایک لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وہ جتنے والے ہی مایا تھی وہ بچی اللہ اکبر. ارے تمہارا تفصیلہ کرنا ہونے کا کام ہوئی تو تمہیں پاک کرتے ہیں, اور اگر مصطفیٰ نہ ہو تو تم کون پاک کرے, کون پاک کرے؟ ارے تمہارے پاک کرنے والے تو مصطفیٰ ہیں. اب میں پوچھوں آپ سے, لقد من اللہ علی المؤمنین, المؤمنین جمع ہے یا نہیں ہے؟ جی وہ تمام اہل علم بیٹھے ہیں, مومنین جمع ہے, جمع پر جب الاسلام آئے تو جمعیت کے معنی باطل ہو جاتے ہیں, استغراق کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جمع میں تو تین فرقے کم نہیں ہوتے جی, الا مجازن, لیکن استغراق سے ایک سے لے کر رام کا ہی منڈلا متراہی دو میں ہوتا ہے. تو جب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, تو مانا یہ ہوا کہ مومن کے ایک فرق سے لے کر تمام مومنین جس میں کوئی فرق بھی باقی نہیں رہا, سب مومن المومنین کے اندر شامل ہو گئے جی. خواب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوں, وہ اب ہوں, ماضی میں ہوں, حال میں ہوں, مستقبل میں ہوں, قیامت تک ہوں جی, چودہویں صدی میں ہوں یا پہلی صدی میں ہوں, کسی وقت ہو کہیں ہو, المومنین کے منہ میں سب شامل ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا, جب میں نے اپنا محبوب کا ہمیں بھیج دیا, اس کی شان یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, اور وہ ہے اے مسلمانوں علم و حکمت تمہیں سکھاتا ہے, اور ایمان والوں تمہیں وہ پاک کرتا ہے. دوستوں وقت نہیں ہے اتنا کہ اس آیت کی تفسیر کروں, فقط یہ دکی ہند پر میں بات کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. فقط یہ دکی ہند پر اللہ نے فرمایا یہ دکی ہند, اب یہ جو ضمیر منصوب ہے یوزک کی ہند, یہ جو ضمیر منصوب ہے یہ ضمیر منصوب کا مرجع کون ہے بھائی؟ المومنین ہیں کہ نہیں ہے؟ سوچیں آپ, یہ تو کھلی ہوئی بات ہے, المومنین ہے نا مرجع. المومنین میں سارے مومن آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ جو پہلے مومن تھے وہ بھی آ گئے, جو اس وقت کے ہیں وہ بھی آ گئے, جو بعد سے پیدا ہوں گے وہ بھی آ گئے, جو قیامت پہ ہوں گے سب آ گئے, سب مومن اس میں آ گئے. اللہ تعالیٰ فرما دے سب مومنوں کو میرا رسول پاک کرتا ہے, سب مومنوں کو میرا رسول پاک کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے ہے پاک کرنے والے اور مومن کی پاک ہونے والے. اب جو پاک کرنے والا ہو جب تک کہ وہ پاک ہونے والے سے ملے نہیں, اس کو پاک کیسے کرے گا؟ دیکھو میں مثال دیتا ہوں, یہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا ٹھیک ہے, اب اسے کون چیز پاک کرے گی؟ ارے پانی پاک کرے گا, خالی پانی
تو پانی تو وہاں اور کپڑا جہاں ہو, اور میں 10,000 برس تک پانی کے سامنے کپڑا لے کر کھڑا رہا ہوں, پاک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ کب پاک ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ جب پانی اس کے قریب آئے, یہ پانی کے قریب جائے, پانی اس لیے ہو یہ پانی نہیں ہو, جب تک اس کو پانی کا قرب نہ ہو پاک ہو نہیں سکتا. تو جب تک مومن کے دل میں رسول نہ ہو مومن کبھی پاک ہوگا. میں نہیں کہتا یہ قرآن دیتا ہے, قرآن نے کہا اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ارے نبی محترم تو وہ ہیں کہ ایمان والوں تمہاری جانیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر نبی تم سے دور نہیں ہو سکتا. نبی اولا, اولا بمعنى اقرب, اولا کے تین ایمان آتے ہیں, اولا اقرب, اولا اولا بالتقرب, اولا احب, تین معنی ہیں. تو سے کوئی معنی نہیں, جتنے معنی دنیا میں مشاور ہو سکتے ہیں سب معنی اس تین کے اندر آ گئے. اور یہ تینوں معنی کو سمجھو تو ایک میں آ جاتی, وہ کیا ہے؟ وہ اقرب. اقرب کے اندر سب آ گئے, اقرب میں سب معنی آ گئے. دیکھو اعلیٰ بالتصرف کون ہوتا ہے بھائی؟ تصرف پر سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قرابت والا ہو. ٹھیک ہے, آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک نابالغ بچی ہے, اس کا باپ بھی زندہ ہے, دادا بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ, ولی تو دونوں ہیں, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولا بھی تصرف کون ہے؟ باپ ہے یا نہیں؟ باپ ہے نا. ہاں کیوں ہے باپ؟ اس لیے کہ دادا کچھ دور ہو گیا, باپ قریب ہے. معلوم ہے جو اقرب ہو وہ اولا ہوتا ہے, اقرب ہو وہ اولا ہوتا ہے. یہ سمجھا؟ اچھا. اور احب کے معنی میں بھی اولا آتا ہے, لفظ اولا احب کے معنی میں, اور احب کے معنی زیادہ محبوب. اور کیا پوچھتے ہو؟ محبت کی بات کیا بتاؤں؟ محبت کی بات کیا بتاؤں؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محبوب سے زیادہ کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا, محبوب سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا. بلکہ میں مجھے تو کہنے دیجیے کہ محبوب کی ذات اتنی قریب ہوتی ہے کہ محب اپنی ذات کو بھی دور کر دیتا ہے, محبوب ہی کو قریب سمجھتا ہے. اور کسی معنی پر اگر میں کروں تو تمام تصرف اور طریقت کے سب مسائل کسی مقام پر آپ کو تمکتے ہوئے نظر آئے. تو میں نے کیا تو سامنے, تو اپنا وقت کہاں سے لاؤں؟ صرف اشارات دے رہا ہوں, چند اشارات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ان کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی محترم ایمان والوں کے ساتھ کتنے قریب ہیں؟ اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اور میں میرا ایمان ہے کہ میری جان مجھ سے دور ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ مجھ سے دور نہیں. اب کوئی خبیث کہتا ہے کہ بھائی وہ قریب ہیں تو کہاں ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں. وہ کبھی یہ گھومتا کبھی ادھر گھومتا کبھی ادھر ہاتھ مرتا کہ ہیں کبھی کہاں ہیں. تو سب چلتا تو خدا کے بندے مجھے سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے بندے کو آنکھ کہیں گے, بجہ کو محبوب دکھائے نہیں جاتا. تو کہتا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نور نور اللہ ہے, نور اللہ ہے, نور اللہ ہے, نور اللہ ہے. اور خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ نور کو نور کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا. دیکھو بھائی اور جانے دو, سورج نور ہے یا نہیں؟ اگر نور روشنی ہے سورج کی, پھر یہ بتاؤ سورج کو دیکھے جاؤں, جس کی آنکھ میں نور نہ ہو سورج کو دیکھ لے گا؟ جس کی آنکھ میں, ارے اندھے کو نابینا کو کہو کہ بھائی سورج کو دیکھ, وہ بےچارا کچھ نہیں دیکھ سکے گا, معذور ہے کیونکہ نور ہے نہیں اس کی آنکھ میں. تو پتا یہ چلا کہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی تو نور کی ضرورت ہوتی ہے. اور نبینا کی آنکھ میں وہ نور ہی نہیں ہے کہ جس کے آفتاب کے نور کو دیکھ سکے تو بےچارا محروم رہے گا. تو اب معلوم ہوا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نظر نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نور نہیں ہے, بلکہ یہ کمرو کہ تم خود بے نور ہو. اگر نبینا کو سورج کی روشنی نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ سورج روشن نہیں ہے, بلکہ وہ یوں کہو کہ نبینا کے اندر بینائی نہیں ہے. تو میرے آقا اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے یا وہ نور نہیں ہے, بلکہ یہ کہو کہ دیکھنے والے کے اندر خود نور نہیں ہے. نور کے بغیر تو نور احتیاط نہیں ہوا سکتا, نور احتیاط ہمیشہ نور سے ہوتا ہے. میں اس کو رکھا تھا فرشتے ہیں, بھائی فرشتوں کے نور ہونے میں تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا, فرشتے کے نور ہونے میں کوئی اختلاف کر سکتا نہیں کر سکتا. مسلم شریف کی حدیث ہے, عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم خلقت الملائکۃ من نور, رواہ مسلم, مسلم کی صحیح حدیث. اچھا آپ بتا دیں خیال آپ مجھے کہ جب فرشتے نور سے پیدا ہوئے جی تو اب فرشتے کے نور ہیں اور ایمان سے کہنا کرامن کاتبین یہ فلوط یا عالمون ما تفلون, بھائی وہ کرامن کاتبین دینی بھی تمہارے فرشتہ, بایاں بھی فرشتہ, حفاظات تمہارے آگے پیچھے فرشتے فرشتے موجود ہیں, دن کے فرشتے آتے ہیں, شام کے فرشتے آتے ہیں, رات کے فرشتے آتے ہیں, صبح کے فرشتے آتے ہیں, اصل کے فرشتے آتے ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کے ایمان سے کہنا کہ جب کبھی آپ اندھیرا ہو جائے گھر کے اندر تو فرشتے آپ کے موجود ہیں کہ نہیں ہیں, اور پھر روشنی کیوں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی روشنی, پھر اندھیرے کا سوال نہیں بجاؤ. جو فرشتے کے نور موجود ہیں اور اتنے نور موجود ہیں کہ ادھر دینے بھی نور موجود ہیں, بائیں بھی نور موجود ہے, ذرا سی بچی ذرا کوئی روشن کرے تو فوراً تمہیں نظر آ جاتا ہے, ذرا اجالا ہو گیا, لیکن اتنے بڑے بڑے نور بیٹھے ہیں تمہارے پاس تمہیں خوشی نظر نہیں آتا. اور اچھا ذرا سے فرشتے نور تو ہیں مگر تمہارے اندر ان کے نور کو دیکھنے کے لیے نور نہیں, تم خود تو میرے آقا کے نور کا انکار کرنا دراصل حضور کے نور کا انکار کرنا, انکار کرنا نہیں بلکہ اپنی بے نوری کا اقرار ہے, اپنی بے نوری کا اقرار. اور تم مجھے کہنے دیے کہ آنکھ والا سے لے کر ایک تماشا دیکھے, آنکھ والا سے لے کر ایک تماشا دیکھے, دید ہے گور پکڑا نظر کیا دیکھے, آنکھ والوں نے دیکھا جمال مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب ان واقعات کو اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے, میں تو کہتے کہتے نہیں کروں گا, لیکن کیا کروں جتنا وقت کہاں سے لاؤں. پھر ذرا سی بات عرض کی دیتا ہوں, چھوٹی سی بات ہے, نہایت مختصر سی بات ہے, اور وہ حدیث سے بیان کروں گا. آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے سوالی ہے کہ نہیں, ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ طواف کعبہ فرما رہے تھے, طواف کعبہ فرما رہے تھے, صحابہ نے دیکھا کہ حضور طواف کعبہ فرما رہے ہیں اور ساتھ تکر حضور نے پورے کیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خان ابراہیم پر تشریف لائے, خان ابراہیم کے پیچھے آگے فرما ہوئے شہابت نے کہا کہ سفید چادر اوڑے ہوئے کوئی صاحب کعبے کا طواف کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں تھے. آپ یہ شہابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید چادر اوڑھ رہے ہیں سکن سے پتن صاحب اور سرکار ادھر ان کے ایسا نظر آتا جس سے سرکار ان کے انتظار میں سنا کہ انہوں نے بھی اپنے ساتھ وہ بھی وہاں پر مکان ابراہیم کے بعد اسی لیے حاضر ہوئے جہاں سرکار تشریف فرما سکے, جب وہ حاضر ہوئے انہوں نے سرکار کو سلام کیا مطالعہ کیا خود کرے گا. اب صحابہ نے وہ ادھر منہ پھیر کر دیکھا تو کوئی کرتی نظر نہیں آئی, صحابہ نے کیا حضور یہ کون تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ساتھ انہوں نے طواف کیے اور پھر وہ مکان گرہن کے دوسرے انتظار میں رہے اور پھر انہوں نے اپنے طواف کو پورا کر دیکھ کر حضور کے پاس آئے اور اسے مطالعہ کیا اور ضرور کو سلام کیا مسافہ کیا اور ضرور چلے گئے کون سرکار نے گھما وقت رہے تو منہ ہو چکن نے ان کو دیکھا, چکن نے ان کو دیکھا اس ہوا نے کیا مان گیا ضرور ہم نے دیکھا اپنے آپ نے دیکھا تو میں اچھا تو میں گالے کا آخر جی سب نے مریم آپ سل میں آ گئی ہوا یہ میرے بھائی جی صاحب مریم سے مجھے سلام کرنے آئے ابن عدی نے اس حدیث کو روایت کیا ابن عدی نے اور اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک ہیں اور اگر کوئی نہیں مانتا میرے پاس اس وقت ابن عدی تو نہیں ہے لیکن تفسیر روح المعانی تو سب کے پاس ہے روح بیان نہیں روح بیان تمہارے میں تو کہتے ہیں علامہ اسماعیل حقی حمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے اہل محبت سے لہٰذا انہوں نے اپنی محبت میں معلوم نہیں کیا کہ روایت لکھ دی کہ بھائی چلو وہ اہل محبت سے تو ان کو تو لے لیں گے تو تمہارے ابو الآبا ہے علامہ سید محمود آلوسی ہے نا بھائی بغدادی یہ تو ابو الآبا ہے یہ لکھا ہے اس واقعے کو بھی انہوں نے لکھا ہے اور جتنے محدود نے نقل کیا میں اس کا خیال نہیں کر سکتا یہ حقیقت ہے تو میری عرض یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اب تک آسمانوں پر موجود ہیں ہیں یا نہیں ہیں ایمان سے کہنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور ایمان سے کہنا کہ وہ ابھی اتنے ہیں آسمان سے نیت میں نا یہ سب میں مدیما اللہ ہوئے وزم کو تو اربائی نہ سنا سن سما جو کسب بدو فضول دے رہو سما جمو تو فضو سنو مری سے قبری تو اکومو انا وہی سب میں مدیما بہن آبی بتی لاؤ مرا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نہیں آئے جی اور جو جس وقت کا واقعہ یہ حدیث میں آیا ہے اس وقت بھی حضرت عیسیٰ آسمانوں پر موجود تھے اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود تھے کیونکہ اگر آ جائے تو نزول ہو گیا اور یہ تو دلائل اشراق کے خلاف ہے تو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بھی موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر بھی موجود ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان اور زمین دونوں طرح موجود ہو سکتے تو میرے آقا مومن کمرے میں اور باہر موجود نہیں ہو سکتے وہ کعبے کا بھی طواف کر رہے ہیں اور پھر آسمانوں پر بھی جلوہ کر رہے ہیں اور میرے دوستوں مجھے کیا پوچھتے ہو کہ قلب مومن تو وہ کعبہ ہے کہ جن بجٹ ٹاور کے حق کے اکبر اس لیے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قلب مومن کے اندر جلوہ کر گئے النبی اولاد المومنین من انفسہم نبی محترم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے ایمان والوں تمہاری جانیں دور ہو سکتی ہیں مصطفیٰ نہیں دور ہو سکتی ہاں ایک بات میں کہوں گا مصطفیٰ تو دور نہیں ہو سکتی ان کی خامی نہیں دور ہونا ہم اگر دور ہو جائیں تو یہ ہماری بندگی ہے ہم اگر دور ہو جائیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی حضور دور نہیں آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ کیسی بات ہے اگر حضور ہم سے دور ہو جائیں تو حضور کی شان لائق نہیں اور حضور ہم سے دور نہیں ہو سکتے ہاں ہم دور ہو جائیں تو ہو سکتے چاہتا ہم دور ہوں گے تو حضور بھی ہم سے دور ہو جائیں گے جب ہم دور ہوں گے تو حضور بھی تو دور ہو جائیں گے نا یہ کیا کہ حضور تو قریب اور ہم دور ہو جائیں یہ کیا بات یہ بات میں آپ کو بتا دوں بات یہ ہے آپ گرمی کے زمانے میں جبکہ سورج خوب چمک رہا ہے اور تمازک سے سب چیزوں کو گرم کر رہا ہے تو آپ نے کیا کیا کہ ایک شامیانہ لگا دیا اور شامیانہ لگا کر آپ نیچے بچ گئے ایمان سے کہنا سورج کی دھوپ جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی دھوپ جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی ضیاء جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی تمازت جو سورج کا غیر نہیں ہے سورج کی حرارت جو سورج کا غیر نہیں ہے ایمان سے کہنا آپ کے اگر وہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے سوائیں پڑ رہی ہیں جب آپ نے شامیانہ لگا لیا تھا بھائی شامیانہ لگانے کے بعد بھی سورج کی آفتاب سوائیں ان پر آتی ہیں نہیں آتی نہیں آتی نا تو پتہ چلا کہ شامیانہ جب آپ نے لگا لیا تو وہ اب سورج کی سوائیں دور ہو گئی دور ہو گئی نا لیکن سورج کی سوائیں دور نہیں ہوئی مجھے معاف کیجیے آپ خود دور ہو گئے سورج کی سواؤں سے آپ خود دور ہو گئے تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے ان کا تو دور ہو گئے میں کہوں گا تھا سامان کو ہٹاؤ دیکھو سامان کو ہٹاؤ دیکھو تو جب سامان نے ہٹایا نتیا کا نکلا کہ وہ حساب کی وجہ سے ہم دور ہو گئے تھے مگر سورج کی سائیں دور حساب کی وجہ سے ہم دور ہو گئے ہم نے ایک حساب ڈالا ہوا تھا تو میرے دوستو ہمارے گناہوں کا حساب ہماری غفلت کا حساب ہماری معافیت کا حساب بلکہ مجھے کہہ دیجیے کہ ہماری بشریت کے میل کا حساب وہ ہمارے اور حضور کے درمیان حائل ہو گیا ہے حضور ہم سے جدا نہیں ہے یہ حساب ڈال کر ہم خود حضور سے جدا ہوں مسئلہ تو وہ کہیں اور کا تھا اس موضوع سے تعلق نہیں تھا اس کا ان لوگوں سے ضرورت پڑی تھا ابھی تک میں وہاں پہنچا نہیں وہ پہنچنا نہیں تھا ساری رات گزر جائے گی مشکل ہے پہنچنے وہاں تک ابھی تو گفتگو کا آغاز ہے میں ایک واقعہ مختصر سے بتاؤں آپ کو کہ کسی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ جو ان کا نمی ولیوں کا اور بزرگوں کا تو وزیر آ گیا پکڑتے ہیں یہ تو بڑی غلط سی بات ہے بڑی غلط سی بات ہے اس لیے کہ یہ تو خدا کا قیاس دنیا کے بادشاہوں پر کر لیا لیکن خدا کی توہین کر دی کہ بھائی اس بادشاہ کے بعد جب پہنچ سکتے ہیں جب کوئی وسیلہ ہو تو خدا بھی دنیا کا ایک بادشاہ ہو گیا خدا تک بھی جب پہنچ سکتے ہیں تو جب کوئی وسیلہ ہو یہ کیا بات ہے تو خدا تو کب فرماتا ہے نہ ہنوا کر بول رہے ہیں بڑی ہم سے تمہاری شہرت سے گزارا کریں گے. تو پھر تو وسیلہ تو ہمیشہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے جو دور ہو, ٹھیک ہے نا, جو دور ہو. بس یہ زینا ہے وسیلہ کس بات کے لیے, کہ جو زمین پر کھڑا ہے وہ اگر یہ زینا نہیں ہو, سیڑھیاں نہیں ہو تو سب کو بتا سکتا ہے وہ. آپ یہ سیڑھیاں تو بنی ہوئی ہیں بولنا, اگر یہ زمین پر کھڑا ہوا آدمی اگر یہ سیڑھی کی سیڑھیاں نہ ہو تو کیا وہ تھپ تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ سیڑھیاں کیا ہیں؟ یہ وسیلہ ہے اوپر پہنچنے کا. تو یہ اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی حاجت کیوں ہے؟ اس لیے ہے, اس لیے ہے کہ ایک سر ہم سے دور ہے اور ہم سب سے دور ہیں, اس لیے چاہے حاجت سیڑھی سیڑھی نہ ہو تو ہم سب چھت ہمارے پاس آئے تب بھی نہیں جا سکتی, ہم جائیں تو ہم نہیں جا سکتے. میں کہوں گا خدا کسی آپ تک کرنے والوں خدا تو میرے کپڑے پھر خالی بتا فرمائے, خدا کی قسم کی بات نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس طرح تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں خدا کیونکہ ہمارا ہماری جانوں سے زیادہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے, لہٰذا ہمیں کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ تو جب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دور ہو اور دور والی چیز تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کی جاتی ہے. تو اللہ تو دور ہے نہیں, پہلے خدا کو دور کرو پھر وسیلے تلاش کرو. تو خدا دور نہیں ہے, نوکر وغیرہ نہیں کبھی نہیں ملی. میں نے کہا کہ خدا کو کون دور کرتا ہے؟ خدا تو دور نہیں, خدا تو دور نہیں, ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک بات یہاں میں نے اور بھی کہی, میں نے کہا بتاؤ جب خدا دور نہیں ہے قریب ہے, تو جو قریب ہوگا وہ قریب کی آواز سنے گا یا دور کی آواز سنے گا؟ دور کی آواز کون سنے گا؟ ایمان سے کہنا جو دور ہو آواز دینے والی. بھائی دور کی آواز کون سنے گا؟ جو آواز دینے والی سے دور ہو اسی کو کہنا نا بھائی, بھائی دور کی آواز کیوں سن رہی؟ تو اب جو تم کہتے ہو کہ دور کی آواز خدا ہی سنتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ خدا دور ہے تبھی تو دور کی آواز سنتا ہے. تو پہلے تم نے خدا کو دور کیا خود ہے, اور پھر دور کی آواز خدا خدا کو تمہارے اور جہاں جہاں آج بھول گئے نہ خدا تو غیر زیادہ قریب ہے, وہ ہے نہیں وہ تو دور کی آبادی تو تمہارا کچھ کیا تو مطلب. تو میں نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا تو تم سے دور نہیں ہے لیکن ہم دور ہیں خدا سے, خدا ہم سے دور نہیں ہم دور ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اور میں کیا بناتا ہوں؟ وہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ قبول ہے وسیلہ سے, خدا خود کروا ہے. ابن ماجہ شریف کے لیے جہت قصہ علینا علیہ, جہت قصہ علینا علیہ. اور مجھے وہ بخاری شریف کے لیے خیال آتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, تم کو اللہ رزق دیتا ہے, بارہ نعمت دیتا ہے, دشمنوں پر مسلط عطا فرماتا ہے. یہ تین باتیں سمجھ فرمایا, ہل تم کرونا و ہل تم کرونا و ہل تو زکونا اللہ بے دعا پائے, تم انہیں کے وسیلے سے تو تمہیں رزق ملتا ہے, انہیں کی وجہ سے تمہارے اوپر بارہ نعمت برستی ہے, انہیں کی وجہ سے دشمن پر تمہیں حاضر ہوتی ہے. فرمایا فرمایا دلی دعا کا اثار و صفا, جی مدینہ کی زمین پر بیٹھنے والوں اثار و صفا کا تصور کے ذہن میں لاؤ, جن کو منافقین آبادی کی کٹھا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ تم سے سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے بارش ہوتی ہے, ہمارے لیے رزق اٹھتا ہے, ہمارے لیے خدا کی نعمتیں آتی ہیں. فرمایا ہل تم رکھونا وحل تم کرونا وحل تم کرونا اللہ بجو آپ ہے تم, اور انہیں کے لیے سب کچھ آتا ہے, ان کے سب کرو تم تو بھی نہیں جاتا. ضرور بولا تھا جیسے آپ کسی کو پنکھا کھڑے کھڑے ہوں اور پاس والے کو بھی خبر رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہماری تو اپنے محبوب اور ولیوں کے لیے بھیجی ہے, اور جو ان کے قریب ہیں ان کو بھی وہ رحمت کی ہوا لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جب کھیتی باڑی ہوتی ہے اور آپ پانی دیتے ہیں تو پانی دیتے ہیں ان پودوں کو جو آپ نے لگائے ہیں, چاہے وہ سبزی ہو یا غلہ ہو یا پودا ہو پھل کا, آپ اس دودھ کو پانی دیتے ہیں. لیکن جو خود لوگ گھاس وہاں کھڑی ہو جاتی ہے, جب آپ پانی دیں گے تو مان سکتے ہیں پانی آپ نے خود لوگ گھاس کو دیا ہے, جب کھیتی کو دیا ہے کھیتی کو دیا ہے خود لوگ گھاس کو پانی دیا ہے, جب وہ درخت کو دیا ہے جو آپ نے لگایا ہے. لیکن جب آپ پانی دیں گے تو درخت کو آپ نے جو درخت کو پانی دیا ہے مگر وہ جو خود لوگ پودے ہیں ان کو بھی پانی مل جاتا ہے. تو ہم تو خود لوگ کی طرح ہیں, اصل وقت بھی دکھائے نا آپ کو یہ ہے. اس لیے سمجھا ابھی ہر کس کا ہے میری گاڑی, ہر تم کرونا ہر تو رکھونا ہر تم کرونا اللہ کے جواب آئے تم, ارے انہیں کی سب میں تم کو سب کچھ ملتا ہے, انہیں کی سب کچھ نصیب ہوتا ہے. بہرحال
میں کر رہا تھا کہ اللہ تو ہم کے قریب نہیں ہے, اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے مگر ہم اللہ سے دور ہیں. تو آپ دل میں سوچیں گے اللہ ہم سے دور نہیں ہے تو ہم کیسے دور ہو گئے, ہم کیسے دور ہو گئے. اس کا ایک جواب میں نے دے دیا آپ کو, کیا میں نے بتا دیا کہ سورج تو ہمارے قریب ہے, ذرا سامنے والے ہٹاؤ تمہارے پاس سوائیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. بس میں یہی کہوں گا ذرا تھا تو کہے گا بتاؤ خدا تو ہم کے قریب ہے ابھی مگر ہم خود خدا کے دور ہوئے بیٹھے ہیں. اب اس سلسلے میں ذرا سا ایک واقعہ بیان کر دوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو سلطان المثال ہیں, ایک بڑی اچھی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی, اس کا خلاصہ کر دوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جوہری تھا وہ بڑا تین کی لال اس کے پاس تھا, تین کی لال, اور وہ لال لے کر ذرا اس نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت مجھے کوئی ہاتھ دے نہیں سکتا سوائے بادشاہ بادشاہ کے وقت چلا. اور لال لے کر جب چلا تو کسی شخص کو پتہ چل گیا جو بدمنت تھا کہ بھائی تو لال لے کر جا رہا ہے, اس نے کہا چلو ہم بھی مسافر بن کے اس کے ساتھ ہوئے جہاں وہاں میرے بھائی کا لال لے کے بول جائیں گے وہ ساتھ ہوئے. اب وہ ساتھ بول رہا تو اب جس کو خدا نے لال دیتا ہے اس کو اخرو ڈبل کا فر دیتا ہے, اس نے سمجھا کہ بھائی کون نہیں بھائی میں یہ مسافر ہوں تمہارے ساتھ ہوں, کیا اچھا میرے ساتھ ہو سر آپ کا کریں چاہے وہ جوہری صاحب کا کریں ساتھ بولیں. اب لمبا سفر تھا بھائی کہاں جاؤ کہنے کے بعد اب جب رات ہوئی تو ان کا سونے کا مسئلہ آیا, ان کا مطلب دونوں اگر کھو جائیں تو دونوں کا نقصان ہے, دونوں اگر کھو جائیں تو دونوں خطرے میں, اور دونوں جاگتے رہیں تو کب تک جاگیں گے دونوں, یہ تو ہو نہیں سکتا. لہٰذا ایسا کرو کہ تقسیم کر لو, آدھی رات تم کھو جاؤ آدھی رات ہم کھو جائیں, آدھی رات تم جاگ لو آدھی رات ہم جاگ لو, ٹھیک ہے نا سات دن کافی. سنا کے وہ دور تھا مظاہرے کی شکل میں وہ جوہری کے ساتھ ہو لیا, اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور تم ایسا کرو کہ تم کھو جاؤ جی اور میں جاگتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو رہے ہیں ہم کو رہے ہیں تو بات ہوئے گی, مختصر یہ کہ تو راضی ہو گیا اس بات پر تمہیں کھو جاتا ہوں اور تم آدھی رات جاگتے رہو, میرے بعد رات کو رہے تو پھر مجھے جگا دینا اور تم سہا دینا. تم آتے تو ساتھ سو گئے اور جب ہل جاگتا رہا, اب جب ہل جاگتا رہا تو اس نے بلی اٹھا سے یہ تو سو رہا ہے اور جب میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کی زمین اس میں کچھ پوری ہو جائے گی اور مجھے تو نیند ستائے گی, اور میں جب سوں گا تو میں یہ تو میرا لال ہے کہ وہ کبھی اسپتال سے چلا جائے گا, میں کیا کروں گا سنا تو بہت بڑا بہت پریشان ہوا. تو پھر ٹرک کو توڑ کر اس نے کیا کیا, اس نے کہا تو بڑی بے خبری کی نیند ہو رہا ہے تو اپنے لال کو اسی کی کپڑوں کے اندر چھپا دیا, اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ میرے کپڑوں میں لال چھپا دیا. اس کے بعد پھر اس کو اٹھا دیا اور بھیا میں سوتا ہوں تم جا اس نے ہاں جلدی کھولا میں جا دوں گا, اس کا مطلب تو جلدی جلدی کھول تاکہ میں اپنا کام کروں. سنا کہ اس کو بڑے بے فکری سے کھویا, بڑے بے فکری سے کھویا جب اٹھا, ہاں جب وہ سو گیا تو اب یہ اس نے تمام اس کے کپڑے وپڑے گھوم لے گئے تلاش نہیں اور تمام سامان بولا مگر لال ہو تو نہیں گھوم لے گی, تھوڑا سا شروع ہو گئی صبح کو بڑا پریشان ہوا. پھر دن میں جب کرونے کا وقت آیا گھر جو اسی لیے وہ تو نیند آئی اسے توڑ کو, تو اس نے پھر پھر اپنا لال نکال لیا اور جب شام ہوئی تو وہ لایا اب وہ توڑ بڑا پریشان, اس نے کہا رات میں گھوم گھوم کے مر گئے ملا نہیں ہوا ابھی اس کے ضروری ہے, اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں رات آنے کو میں آج نہیں چھوڑوں گا, خراب ہو گیا اس نے اس کو توڑ کے کھلا دیا اور سوتے میں لال اس کے کپڑوں کے اندر رکھ دیا, اور جب اپنے سونے کا وقت آیا تو میں بالکل بے خبر ہو کے سو گیا. اب یہ رب سویا تو اس کی طرح دلی کرا تو وہاں تھا کچھ نہیں ملتا تھا, اسی طرح وہ پورا مہینہ گزر گیا, اب اس کو چھوڑ کو پتہ نہ چلے. اب جب مہینہ ختم ہو گیا اور شام کو لال اس کے ہاتھ جب جگہ یہ سوتا ہو کر نکال لیتا, بڑی پریشانی جب سفر ختم ہو گیا چور نے کہا بھائی بات یہ سفر تو ختم ہو گیا بابا مگر ایک بات بتا دے, یہ بات بتا دے کہ لال تو کہاں رکھتا تھا, لال کہاں رکھتا تھا. اس نے کہا بھائی باقی لال تو کسی کے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا, لال تو کسی کے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لال میں تو قریب ہو میں دور ہوں, اگر لال قریب ہوتے میں بھی قریب ہوتا تھا, لال تو اس سے قریب ہوتا تھا تو لال سے دور ہوتا تھا. پتا چلا کہ جس کو کسی قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے, جس کو قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے. غریب تو قریب ہے, غریب تو قریب ہے, مگر جس کے قریب ہونے کی کسی کو معرفت نہ ہو تو وہ معرفت کے جو محروم ہے وہ دور ہی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ کہ ہم تو معرفت نہیں رکھتے, آپ معرفت رکھتے ہیں یار ہمارا وسیلہ بن جائے ہم کو بھی. اللہ بہت اچھا ایک مرتبہ دور صحیح کریں میں نے یہ گفتگو فقط ایک بات پر کی ہے کہ قال ربک للملائکۃ تم قال جب تیرے رب نے کہا, جب تیرے رب نے کہا, اور یہ ظرف ہے اس کو تیرے محبوب کا, اور مانا یہ کہ میرے پیارے یاد فرما جب تیرے رب نے کہا یاد فرما تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب موجود تھے اور میرے محبوب کو علم بھی تھا کیونکہ جس بات کے میں ہو جاتی رہنے کا سوال ہی نہیں بنا ہوتا. اور وہ اول تھے اس لیے اول تھے کہ اصل تھے, اس لیے اول تھے کہ اصل تھے, اور اصل ہمیشہ پڑا کہ اول ہوا کرتی ہے. وہ اصل تھے اسی لیے اصل کے اندر فرق وجود ہوتا ہے, لہذا تمام حقائق کی کائنات کا لطیف وجود مصطفیٰ کے دامن کے اندر تھا. اب یہ نجاست اور ثقافت تو حضور سے الگ ہونے کے بعد ہوئی ہے, ورنہ وہ تو منبع لطافت ہے, مرکز لطافت ہے. مجھے مدنی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی, مدنی الفسانی مکتوبہ شریف میں جگہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے جسد مقدس کا سایہ نہیں تھا, سایہ نہیں تھا. ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ نور ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا, یہ تو کبھی جانتے ہیں, مگر ہے مدنی صاحب آپ کی قبر کو خدا روشن رکھتے ہیں. ایسی بات کرنا تھا کہ ہمارے دلوں اور ایمانوں کو روشن کرتے فرمایا. اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا, فرماتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. جی دیکھو دیوار کا سایہ دیوار سے زیادہ لطیف ہے, اگر آپ کے اوپر دیوار کا سایہ پڑے تو آپ کو کوئی بہت معلوم نہیں ہوتا, اور خدا خاصا دیوار ہی گر پڑے تو ہڈیاں ڈھونڈ رہے. درخت کا سایہ بڑا لطیف ہوتا ہے, آپ درخت کے سایہ میں بیٹھے رہے کھڑے رہے لیتے نہیں کوئی بہت معلوم نہیں ہوگا کیونکہ وہ لطیف ہے. وہ خدا نہ خواصہ کسی چھوٹے بھی آدمی پر درخت آ کر گر جائے تو میدان صاف ہوگی. تو ہر سایہ کھائے والے سے لطیف ہوتا ہے, فرماتے ہیں اس قاعدے کے مطابق اگر حضور کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف ہوتا. بھائی میرا سایہ مجھ سے لطیف, تمہارا سایہ تم سے لطیف, دیوار کا سایہ دیوار سے لطیف, درخت کا سایہ درخت سے لطیف. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف زیادہ ہوتا, اور حضور کی حضور سے زیادہ تو حضور سے زیادہ لطیف کی تعداد میں فائدہ نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا. تعداد کا فائدہ نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا. اس کار کا پکڑ ملا کرو کہنے کا مزہ تو مدینے میں آتا ہے, مدینے میں آتا ہے میں کچھ کا نہیں سکتا. اللہ 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 بہرحال اب اگر جسے گفتگو کرو کدھر ہوا تو ساری رات کو سمجھ جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم مدینہ الرسول میں ہیں, اس مدینہ الرسول میں ہیں کہ جس کی زمین کا ایک ٹکڑا جس کے لیے زبان کی سارت نے فرمایا کہ نماز ہے نبی کی وہ من بری رہو تو تم مجھے یاد نہیں کرتا, رو تم مجھے یاد نہیں کرنا, رو تم مجھے یاد نہیں کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی شخص اس رو تم مجھے یاد جتنا میں بیٹھتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو گیا. کیسی جنت؟ ایسی جنت کی جس پر جنت ہے یہ قربان ہوتا ہے, جنت جس پر جنت ہے یہ قربان ہوتا ہے. اس بارے میں بتائے تھے اللہ حکمر. اب میں فقط لفظ کی عزت پر کلام کیا ہے, لفظ کی عزت پر جی وہ ذرا ہے اس کو سر میں روپ تھا, فقط اس لفظ کی عزت پر میں نے کلام کیا ہے. نہ وہ تالا پر گفتگو ہوئی, نہ رب پر گفتگو ہوئی, نہ ملائکہ پر گفتگو ہوئی, نہ خلیفہ پر گفتگو ہوئی. تو اب اگر اللہ نے کہا تو انشاءاللہ ترتیب وار اس پر کچھ گفتگو کروں گا.
اور میں اس پر خیر سرکار کا مقروض تھا کہ ہمارے ایمان کی تازہ بنا ہے اور دلوں کا درد کرو بس میں ایسا تھا کہ مقصد کے خاطر ایمانوں میں تازگی پیدا ہو جائے اور قلوب کے اندر ایسے روحانیت پیدا ہو جائے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مرکز روحانیت مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے دامان مصطفیٰ کے بغیر کچھ اور ایمان کے ساتھ حاضری نصیب اور وہاں سے ایمان لے کر جائیں اللہ بار بار مدینے بھیج دے آئے آقا بار بار مدینے بلا لیں میں تو یہی عرض کروں گا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں میری سینے تمام ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ سب اللہ تعالیٰ کو دکھائی ہوئی دعوت ہے اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے حاضر میلاد منعقد فرماتے رہے اور آپ سب قوانین کو اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے آپ سب محفل میلاد کی رونق بنتے رہے اللہ تعالیٰ اور زندگی والا سرزن کی زمین لگا
علامہ غازی صاحب کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کو صفائی کلی عطا فرمائے ہم سب کے اوپر قائم دائم
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سب سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ اسے مخاطب پاس کی ادب اور تعلیم کی توفیق فرمائے وہ مقدس خاص وہ نورانی خاص جو اخلاق سے بھی پاک ہے اس لیے ہمارے دل میں پیدا کرتے ہمارے جسمانی بیماریاں بھی دور کرتے ہماری اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے ہماری اولادوں کو نیک کر دے لوگوں کی راہوں پر چلنے تمام عالم دھوم دھام سے بتا دوں گا اللہ کی خیر ہو جاؤدین صاحب کو رامت برکات ملازیہ کی خیر ہو اللہ تعالیٰ ان حضرات کے مولانا ابو برکات صاحب کی دعا کی ان کو بھی شیخ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر گرا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تمام اہل مدینہ کو اپنی خوشگمان دے ساری امت مسلمہ کو اپنی خوشگمان دے ہماری ہماری بدعمالیوں کا جو وبال ہمارے سامنے حکام کی سب دنیا ہے الہ العالمین تو خوب جانتا ہے مگر اب یہ اگلی بدعمالیوں کا نتیجہ کیا ہوگا الہی ہم کو اپنی پکڑ سے بتا دینا اپنی پکڑ سے بتا دینا اللہ ہم کو اپنی پکڑ سے بتا دینا اللہ ہمارے حال پر رحم کر